بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی آواز توبہ کی تفصیل توبہ کی تفصیل سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ابن ماجہ شریف میں ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کھانے کو ملے بھی تو اس کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے. اس کے امتحان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کی رخصت لے کر ان میں سے 1 مہینے کو کسی ایسے شخص کے پاس گزاریے جو نہایت عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو اور کسی گناہ سے نہ بچتا ہو، اور دیکھیے ان گناہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا حالت ہے. آخر بات چیت سے اس کی حالت کا پتہ لگ ہی جائے گا، خاص کر اس وقت جبکہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے، مثلا بیمار ہو جائے یا کسی دشمن کی دشمنی کا اندیشہ ہو. ایسے وقت میں اس کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد ایسے شخص کے پاس رہیے جسے اچھی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر وہ خدا کا 100% مطیع اور تابع دار ہو، اور اس کے دل کی حالت دیکھیے، خاص کر کسی مصیبت کے وقت. اس کے بعد ان دونوں کی حالت کو ملا کر دیکھیے کہ خوشی کس کے دل میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فاقہ مست تو ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہ عیش والے ہر وقت رنج و غم میں رہتے ہیں، اور یہ ایسا یقینی فرق ہے کہ جب چاہے اور جس کا جی چاہے امتحان کر دیکھیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ خوشی کس چیز کی ہے؟ ظاہر ہے کہ پریشانی گناہوں کی ہے اور وہ خوشی تابع داری کی ہے. بس یہ کہنا غلط ہوا کہ نافرمانی میں لذت ہے اور فرما برداری میں دقت ہے، بلکہ معاملہ اس کے برخلاف ہے. یعنی فرما برداری میں لذت ہے اور نافرمانی میں دقت اور مشکل ہے. قرآن شریف میں فرما بردار کے حق میں فرماتے ہیں کہ اس کو پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے، اور نافرمان کے حق میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. غرض تابع داری میں پوری راحت ہے اور راحت ہی کا نام عیش ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر بڑے امیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری بے دولت اس غریب کو دے دیں اور یہ تمہارے عوض پھانسی لے لیں، تو وہ ضرور قبول کر لے گا. اب بتلائیے کہ یہ قبول کیوں ہوا؟ فقط اس لیے کہ دولت کے بدلے میں ایک بڑی مصیبت سے نجات ہوئی اور دل کو راحت نصیب ہوئی. معلوم ہوا کہ عیش نام ہے راحت کا، اور راحت خداوند تعالیٰ کی تابعداری میں ہے نہ کہ گناہ میں. پس یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے غلط ہوا. یہاں تک تو توبہ سے روکنے والی چیزوں کا بیان تھا اور ان کے علاجوں کا ذکر تھا. اب ایک مختصر سی فہرست ان گناہوں کی جن میں ہم سب مبتلا ہیں. تو اول یہ سمجھیے کہ دین کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. دوسرے معاملات جیسے بیچنا، خریدنا، روپے کے عوض لینا، گوٹا ٹھپا خریدنا یا نوکر رکھنا، رشوت لینا، سود وغیرہ. تیسرے عقائد کہ خدا کو ایک جاننا اور اس کو پوری قدرت والا ماننا. ستیلا یہ ہے کہ چیچک کی بیماری کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت کا اثر ہے، ایسے وہموں کو بےہودہ سمجھنا. چوتھے معاشرے یعنی عقائد کی درستگی. چوتھے معاشرت کی عادتیں، معاشرت کی عادتیں کیسی رکھیں جو شریعت کے موافق ہیں، جیسے سب ملیں، سلام کریں، مسافہ کریں. پانچویں اخلاق یعنی باطنی حالتوں کا درست کرنا، حسد، بغض، کینہ، عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا، بردباری، نرمی، خوش کلامی اپنے اندر پیدا کرنا. یہ 5 حصے دین کے ہیں. ہمارے بھائیوں نے دین میری عبادت کا نام رکھ چھوڑا ہے. اس کے علاوہ 4 حصوں کو دین سے باہر سمجھتے ہیں. گویا ان کے نزدیک بہت سی نفلیں پڑھ لینا، گلے میں تسبیح ڈال لینا، روزہ رکھ لینا، بس اس کا نام دین ہے. بعض عبادات کے ساتھ عقیدے صحیح کرنے کو بھی دین سمجھتے ہیں. باقی معاملات اور آداب اور اخلاق کو کوئی شخص دین کے حصے سمجھتا ہی نہیں، مگر خاص خاص لوگ جنہیں خدا تعالیٰ نے اس غلطی سے بچا رکھا ہے وہ مستثنا ہے. ورنہ اگر اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے کام ہیں، ان میں ہم جس طرح چاہے ہمارے دنیا کے کام ہیں ان میں ہم جس طرح چاہے کہیں، شریعت کو ہم سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ یہ سب شریعت کے حصے ہیں. اسی طرح عقیدے بھی بہت لوگوں کے درست نہیں. ان 5 حصوں میں سے ہر حصے کے بہت سے حکم ہیں، مگر میں ہر ایک میں سے بطور نمونہ کے 2-4 حکم بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. اول عقیدے ہی لیجئے کہ ان میں سے بعض عقیدے عام لوگوں کے بالکل غلط ہیں. جیسے عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو برا سمجھتی ہیں، مثلا دنوں کو منحوس کہنا. چنانچہ اکثر عورتیں بدھ کے دن کو منحوس سمجھتی ہیں، اور غلط ہے کہ بعض مرد بھی اس عقیدے میں ان کے شریک ہیں. ایسا ہی عورتوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کسی دن کوا گھر میں بولے اس دن مہمان ضرور آتے ہیں. اسی طرح آٹے میں اگر پانی زیادہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آج کل مہمان آنے والا ہے. جانوروں کو منحوس سمجھ رکھا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قمری منحوس ہے، وہ پرندہ ہے، اس کو گھر میں نہ پالو، بلکہ اگر شوق ہو تو مسجد میں پالنا چاہیے. شوق ہو تو مسجد میں پالنا چاہیے، شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اجڑے تو اللہ ہی کا گھر اجڑے. لا حول ولا قوت الا باللہ. غرض جتنی چیزیں اپنے سے نکمی ہوں وہ سب خدا کے لیے رکھی جاتی ہیں. بعض عورتیں کیلے کے درخت کو منحوس سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ درخت مردے کے کام آتا ہے، اس لیے اس کو گھر میں نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بدشگونی ہے، اور مردے کی چارپائی کو اور اس کے کپڑوں کو منحوس سمجھتی ہیں. مگر تعجب ہے کہ اس کے معمولی کپڑوں کو تو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا قیمتی دوشالہ یا اس کی جائیداد اور رقم ہو تو اس کو منحوس نہیں سمجھتے. حالانکہ اگر مردے کے پہنے ہوئے کپڑے ہونے کی وجہ سے نحوست آئی ہے تو قیمتی کپڑوں میں بھی نحوست آنا چاہیے، اور اگر نحوست کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردے کا مال ہے تو اس کی جائیداد میں بھی نحوست آنی چاہیے، وہ بھی تو مردے ہی کا مال ہے. یہ عقیدہ بالکل بیہودہ ہے. مسلمانوں میں اس کا رواج ہندوؤں سے آیا ہے، اور بعض چیزوں کو مرد بھی منحوس سمجھتے ہیں. جیسے الو کی نسبت کہتے ہیں کہ جس مکان پر الو بولتا ہے وہ اجاڑ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ منحوس سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے، نہ الو منحوس ہے نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجاڑ ہوتی ہے. یاد رکھو، وہ جو بولتا ہے خدا کی یاد کرتا ہے، تو کیا خدا کی یاد کرنے سے یہ نحوست آئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ الو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں تنہائی ہو اور اس کو اندیشہ نہ رہے، اس لیے وہ ویرانوں یعنی اجڑی ہوئی جگہوں میں بیٹھتا ہے. اب دیکھیے یہ وہ اجڑی ہوئی جگہ کس وجہ سے ہوئی؟ الو تو اجاڑ ہونے کے بعد ہی آیا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے تو وہ جگہ اجاڑ نہیں ہوئی، بس وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اجاڑ ہوئی. بس اجاڑنے والے ہم اور ہمارے گناہ ہوئے، نہ کہ الو. اور جب یہ ہے تو منحوس ہم گناہگار ہوئے، الو کیوں منحوس ہوا؟ غلط یہ اعتقاد کے بعض چیزوں میں نحوست ہے غلط ہے. ایک ہندو کا قصہ یاد آ گیا جو مجھ سے ایک معتبر شخص نے بیان کیا. وہ یہ کہ ایک ہندو تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جن گھوڑوں کو ان کے مالک منحوس سمجھ کر بیچتے وہ ان کو سستا خرید لیا کرتا تھا، اور اس کو خوب نفے سے بیچتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھ کو نحوست نہیں لگتی. بعض لوگ ایسی عورت کو جس کی جیب کالی ہو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے کالی دیوی. یہ بھی بہودہ بات ہے. صاحب، یہ جو کچھ نحوست ہے گناہوں کی بدولت ہمارے اندر ہے، مگر افسوس کہ ہم کو اپنے اندر نحوست نہیں نظر آتی، دوسری چیزوں میں نظر آتی ہے. ہماری وہ حالت ہے جیسے ایک حبشی چلا جاتا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک آئینہ پڑا ہوا ہے، اٹھا کر دیکھا تو اس میں اپنی ڈراؤنی صورت نظر آئی، بہت خفا ہوا اور غصے میں آ کر آئینے کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا ایسا بدصورت تھا جبھی تو کسی نے یہاں پھینک دیا. اس کو اپنی بابت یہ بدگمانی نہ ہوئی کہ شاید میں ہی بدصورت ہوں، اس نے آئینے کو بدصورت سمجھا. ایک اور دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا، اتفاق سے ایک ٹکڑا پانی کے لوٹے میں گر گیا. اب بجان نے جو لوٹے میں جھانک کر دیکھا تو ان کو اپنی صورت نظر آئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی منہ پر لگا کر بچے کا ٹکڑا چھینتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آخر غصے میں آ کر لوٹے کا پانی گرا دیا، پھر جو دیکھا تو ٹکڑا موجود ہے مگر صورت کا تو پتہ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اگرچہ ٹکڑا چھینتا پھرتا ہے مگر ہے حیا شرم والا، دیکھو ٹکڑا ڈال کر غائب ہو گیا. بالکل یہی حالت ہم لوگوں کی ہے کہ ہم تو اپنے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں. صاحب، نحوست اپنے اندر ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ الو منحوس ہے، کمری منحوس ہے. ایک گناہ برا عقیدہ ہونے کی وجہ سے عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں. افسوس ہے کہ نہ شریعت کا لحاظ نہ خدا کا خوف. اور ایک گناہ برا عقیدہ ہونے کی وجہ سے یہ کرتی ہیں کہ اکثر عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم فلاں بزرگ کی نیاز دیں گے، اور کہتی ہیں کہ ہم تو ثواب پہنچاتی ہیں، اور ثواب پہنچانے میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کا مقصود صرف ثواب پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس کام سے یہ بزرگ خوش ہوں گے، اور چونکہ خدائی کارخانے میں ان کا بڑا دخل ہے اس لیے ان کی خوشی سے ہمارا کام پورا ہو جائے گا. سو بیویوں یاد رکھو کہ خدائی کارخانے میں کسی کا کچھ اثر نہیں، نہ وہاں کسی کا کچھ اثر ہے۔ ایک گناہ برا عقیدہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ قریب قریب تمام عورتیں اور اکثر مرد بھی عورتوں کے دوسرے نکاح کو برا سمجھتے ہیں، اور افسوس ہے کہ بعض لکھے پڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دوسرا نکاح فرض تو نہیں، پھر اگر نہ کیا تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرا نکاح فرض نہیں تو پہلا نکاح کون سا فرض ہے؟ بس پہلا نکاح بھی فرض نہیں تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کیوں نہیں کرتے جو دوسرے نکاح کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ کہ پہلے نکاح کے لیے تو اس قدر کوشش کی جاتی ہے کہ اگر لڑکی کی عمر 14-15 برس کی ہو جائے اور کہیں سے پیام نہ آئے تو فکر پڑ جاتی ہے اور اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور دوسرے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی عورت پر پہلے خاوند کا بہت ہی رنج غالب ہو اور اس کو مرد کی بالکل خواہش نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اسی طرح سے جس عورت کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ ان کی پرورش کا انتظام نکاح کے بعد دشوار ہو، یا بچوں کی جائیداد وغیرہ موجود ہو کہ اس کا انتظام اس کے سپرد ہو، تو ایسی عورت کو بھی اجازت ہے کہ نکاح نہ کرے، مگر یہ اجازت اسی وقت ہے جبکہ مرد کی اس کو بالکل خواہش نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور پھر بھی عرف کے شرم کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے اور اس کو عیب سمجھے تو سخت گناہ ہے۔ بعض جگہ اس قدر جہالت ہے کہ اگر منگنی کے بعد لڑکے کا انتقال ہو جائے تب بھی نکاح نہیں کرتے اور لڑکی کو بٹھلائے رکھتے ہیں۔ یہ بڑی بھاری جہالت اور بیوقوفی ہے، اور عورتوں سے زیادہ مردوں کی جہالت پر افسوس ہے، کیونکہ مرد تو عقل مند ہوا کرتے ہیں پھر عقل مند ہو کر اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور بعض مرد اگرچہ زبان سے اس کو برا نہیں کہتے لیکن جس عورت نے اپنا دوسرا نکاح کرا لیا ہو اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی اس عورت کی ہوتی ہے جو ساری عمر بیوہ بنی بیٹھی رہے۔ مولوی اس بارے میں جتنی کچھ کوشش کرتے ہیں ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے اس کے عیب سمجھنے کا خیال نکل جائے۔ یہ تو چھوٹی سی فہرست عقیدوں کے متعلق تھی، اب عبادات کو لیجئے کہ ان میں بھی بہت سی باتوں میں کمی کر رکھی ہے۔ جیسے عورتیں اکثر نماز ہی نہیں پڑھتی اور یہ عذر کرتی ہیں کہ ہم کو گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان عذر کرنے والیوں کو اگر ٹھیک کام کے اندر رفع حاجت کی ضرورت ہو، اس زور سے ہو کہ روک ہی نہ سکیں، اتفاق سے پخانے میں جانے کے بعد بند پکڑ جائے، اس صورت میں کیا کریں گے؟ آخر جس وقت تک پیشاب پہ فراغت نہ ہو جائے اس وقت تک کام کا حرج کریں گی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ضرور کام کا حرج کرنا پڑے گا، تو کیا خدائی حکم کی اتنی بھی ضرورت نہیں؟ اور بعض عورتیں اگر نماز پڑھتی بھی ہیں تو بہت سی دیر کر کے اور مکروہ وقت میں، اور پھر اس قدر جلدی جلدی کہ نماز میں جہاں کھڑی ہوئی فوراً سجدے میں پہنچ گئی، گویا نماز ایک قید ہے کہ جس طرح بنے اس سے چھوٹے۔ بیویوں اگر زیادہ ہمت نہیں ہے تو خیر نسلیں نہ پڑھا کرو، لیکن فرض اور سنتوں میں قطر دیانت نہ کیا کرو، اس کو تو ٹھیک ٹھیک پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح زکات دینا، حج کرنا، اس میں عورتیں بہت سستی کرتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جس مال پر زکات نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن سانپ کی شکل میں بن کر دسے گا۔ اب معاملات کو سنیے، ان میں بھی بہت زیادہ گڑبڑ کر رکھی ہے۔ دیکھیے عورتیں اکثر گیہوں کے آٹے سے چنے یا مکئی کا آٹا بدل لیتی ہیں، مگر ان کو کچھ خبر نہیں کہ اس کے بدلنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بدولت یہ لین دین سود کا لین دین ہو جاتا ہے اور اس سے سود کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے بیان کی تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ کھانے پینے میں بھی ہم کو شریعت کے مسئلے جاننے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ مردوں کو بھی ان مسئلوں سے آگاہی نہیں۔ اور لیجیے، عورتیں زیور بناتی ہیں اور خرید کرتی ہیں، اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرانے زیور سے نیا زیور بدلا جاتا ہے اور پرانے زیور کا وزن اس نئے زیور سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ سود کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح اکثر چاندی کا زیور روپیہ سے خریدا جاتا ہے، اس میں بھی بہت گڑبڑ کی جاتی ہے۔ صاحبو، ان میں نہایت ضروری ہے دین کے مسئلے سیکھنے اور معلوم کرنے کی۔ اب بتلائیے، جب بدن پر ناجائز مال لپٹا ہوا ہوگا تو نماز روزے کی توفیق کیوں کر ہوگی اور نیک کاموں کی ہمت کیسے ہوگی؟ اسی طرح ریل کے سفر میں اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی اس قدر اسباب لے جاتے ہیں کہ اس پر ریلوے کے قاعدے سے ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور یہ نہ اس کا محصول دیتے ہیں نہ اس کا وزن کراتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود تو تیسرے درجے کا ٹکٹ لیا تھا لیکن اتفاق سے درمیانے درجے میں کوئی دوست بیٹھا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور 2-3 اسٹیشن اس میں بیٹھے چلے گئے، یا ٹکٹ لیا 2-3 اسٹیشن کا چلے گئے بہت دور تک۔ ان سب صورتوں میں یہ شخص ریلوے کمپنی کا قرضدار رہتا ہے اور قیامت کے دن اس سے وصول کیا جائے گا۔ اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی تو اس کا آسان طریقہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ حساب کر کے دیکھو جس قدر قیمت ریلوے کی اپنے ذمے نکلے اس قیمت کا اسی کمپنی کا ایک ٹکٹ خرید لے، مگر اس ٹکٹ سے کام نہ لے، اس سے ریلوے کا روپیہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس شخص کو الزام بھی نہ آئے گا۔ اب معاشرت یعنی آداب کو لیجیے، اس میں لوگوں سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں نے انگریزوں کے طریقے پر چلنے کو تہذیب اور انسانیت سمجھ رکھا ہے۔ صاحبو، قرآن و حدیث کو دیکھو تو معلوم ہو کہ تمہارے مذہب کے برابر تہذیب اور تمیز دنیا کے کسی فرقے اور کسی مذہب میں بھی نہیں۔ اسی طرح عورتوں کی حالت بالکل خراب ہے، اکثر عورتوں میں پردہ بہت ہی کم ہو رہا ہے اور سر تو ان کا ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے، خاص کر آدھا سر تو گویا ڈھانپنا ان کو ضروری ہی نہیں۔ اکثر عورتیں زیور ایسا پہنتی ہیں جس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا زیور پہننا جائز نہیں، ہاں اگر زیور میں باجا نہ ہو اور آپس میں لگ کر بجے تو اس کو پہن کر اگر قدم آہستہ سے رکھا جائے کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو تب جائز ہے۔ عورتوں میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں تو بالکل میلی کچیلی خراب حالت میں رہتی ہیں، جب برادری میں جائیں گی تو خوب بن سنور کر، بلکہ پڑوس تک کا زیور بھی مانگ کر لے جائیں گی اور بجتا ہوا زیور ضرور پہنیں گی، اور پھر اس کی قدر دیکھ بھال رکھتی ہیں کہ ہر عورت سے ساری برادری کی عورتوں کے زیور اور کپڑے ایک ایک کر کے دریافت کر لیجیے، سب بتلا دیں گی، شاید برادری میں اسی غلط سے گئی تھیں۔ اسی طرح کپڑے ایسے بےہودہ پہنتی ہیں کہ اس میں ذرا بھی پردہ نہیں ہوتا اور بدن جھلکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت کے قاعدے کے بالکل خلاف کرتی ہیں بعض عورتیں تو سلام کو صرف سام کہتی ہیں، چار حرف بھی پورے ان کی زبان سے نہیں نکلتے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب یہ ہے کہ جواب دینے والی سارے کنبے کے نام گنوا دیتی ہے کہ بھائی جیتا رہے، بیٹا زندہ رہے، شوہر خوش رہے، لیکن ایک لفظ وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا۔ اب رہے اخلاق، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی سے باتیں کر لینا یہی اخلاق ہے۔ صاحب و اخلاق کہتے ہیں باطنی حالوں کے سنوارنے کو، جیسے اپنے کو سب سے کم سمجھنا، کسی عمل میں دکھلاوا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تواضع کی شکل میں تکبر ہوتا ہے، یعنی بہت لوگ تواضع کی صورت اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ ان کی اور زیادہ تعریف کریں، چنانچہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، مگر یہ بات زبان سے صرف اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ سننے والے زیادہ تعریف کریں، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ جب یہ اپنے کو کہیں کہ میں نالائق ہوں تو سننے والا بھی یہی کہے کہ واقعی آپ نالائق ہیں، پھر دیکھیے ان کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ سن کر بگڑ ہی تو جائیں گے۔ غرض اخلاق کی دوستی کی بھی ضرورت ہے، بس یہ پانچ قسم کے گناہ ہیں جن کی اصلاح ہم کو ضروری ہے۔ ان کے علاج کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو شریعت کے حکم معلوم کرو، دوسرے عمل کا پکا ارادہ کرو، تیسرے ارادہ پکا کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ لیکن عورتیں چونکہ پردہ نشین ہیں، اس لیے وہ اس کے بدلے بزرگوں کے قصے سنا کریں، بزرگوں کے قصے پڑھا کریں، خاص کر بزرگ عورتوں کی حکایتیں، ان سے بہت کچھ اثر ہوگا اور ہمت بڑھے گی، پھر اس سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ بندہ عرض کرتا ہے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اور بزرگ عورتوں کے بہت سارے واقعات درج کیے ہیں، ان کو دیکھنے سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان سے بہت کچھ اثر ہوگا اور ہمت بڑھے گی، پھر اس سے تمام گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہو جائے گی، پھر تم اس کے لائق بن جاؤ گے کہ تمہارے تمام گناہ اللہ پاک معاف کر دیں اور جنت میں تمہیں پہنچا دیں۔ اب خدا سے دعا کرو کہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال یا ایها الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الرادفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے نماز تہجد کے لیے اور فرماتے اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، زلزلہ آیا اور اس کے پیچھے آتا ہے پیچھے آنے والا، موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں، موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے والوں اور غافلوں کو اس حدیث میں تہجد کی تاکید فرمائی ہے، اور زلزلہ آنے کا مطلب قیامت کے قرب کا بتانا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ سونا مشابہ موت کے ہیں، اور جو علامت نفخہ اولی یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب مردہ ہو جائیں گے، اور جاگنا نفخہ ثانیہ کے نسل ہے یعنی جب دوبارہ دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب مردے زندہ ہو جائیں گے، حشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ موت اور سونا اور جاگنا، یہ موت نفخہ اولی سور پہلی سور پھونکنا اور بعد کی سور پھونک دوسری سور پھونکے جانے کے مشابہ کرتا ہے، اور یہ دونوں نشانی قیامت ہیں جو سونے اور جاگنے میں موجود ہیں، پر ہر رات عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے، پھر جاگنے کے بعد کی دعا جو وارد ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد موت دینے کے، اور اس کی طرف حشر و نشر کے لیے جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور جاگنے میں حشر و نشر کے علامات موجود ہیں۔
یا اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متصدر سنتوں کا بیان چل رہا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا، بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع بیٹھا کرتے تھے، نیز اپنے اصحاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع تشریف فرما ہوتے، البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دوزانوں بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا، سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا، اس کی صریح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء اور فضائل علماء ورثۃ الانبیاء، دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی اور دوسرے عالموں کی، آپ نے فرمایا دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بنسبت دوسرے کے افضل ہے، سو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، سو اگر چاہے ان کو دے اور اگر چاہے نہ دے، اور یہ دوسرے لوگ یعنی عالم جو ہیں تو دین کے احکام یا فرمایا کے علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، سو یہ زیادہ افضل ہے، اور میں بھی تعلیم کنندہ ہی ہو کر مقبول ہوا ہوں۔ پھر آپ ان لوگوں میں بیٹھ گئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جماعت خاص آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
یہ کل سے تشریف شروع ہوئی نا، تکبیر تشریف ہے نا،
انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی نماز سے تکبیرات تشریف شروع ہو رہی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریف کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ہر مرد و عورت آخر بالغ مسلمان پر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور کل چونکہ یہاں یوم عرفہ ہے جس سے ہو سکے وہ روزہ رکھ لے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور راتوں کو بھی عرفے کی رات کی عبادت کی بھی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔